دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس رسالے کو پڑھنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں یہ دعا بھی دی ہے۔ آپ نے رسالے کو دیکھا، عاشق میلاد بادشاہ، اللہ اکبر، آپ نے دعا دی ہے کہ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ عاشق میلاد بادشاہ پڑھ یا سن لے، اس کو اور اس کی آل کو 12ویں والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے صدقے بے حساب بخش دے۔ چنانچہ اس کی ابتدا درود پاک کی جس فضیلت سے ہوئی، بہت پیاری فضیلت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اور اس کے بعد دعاؤں کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اس انداز کو اپنائیے، انشاءاللہ عزوجل ضرور دعائیں قبول ہوں گی، اور اس رسالے کا مطالعہ بھی ضرور کر لیجئے۔ الحمدللہ ہمارے مبلغین موجود ہیں، اور آج ہمارا بڑا ہی پیارا موضوع ہے، سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد اپناتے کیوں نہیں۔ ہر طرف اس وقت ربیع نور شریف کی دھوم دھام ہے، اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے ہیں، سبحان اللہ، گلی روڈز یہ ماشاءاللہ بلبوں سے سجے ہوئے ہیں، مساجد کی سجاوٹ تو سبحان اللہ دیکھنے جیسی ہے۔ الحمدللہ ان ساری خوشیوں میں یاد کا سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ میں سب سے پہلے چند تمیزی باتیں عرض کر کے پھر ہمارے مبلغین کی طرف انشاءاللہ تعالی بڑھتا ہوں۔ چنانچہ امیر سنت نے اپنے ایک بیان میں کچھ اس طرح فرمایا کہ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا، اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک پارا 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ عزوجل کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ایک تو اس آیت کے اندر حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا گیا، چنانچہ اس کے تحت تفسیر صلاۃ الجنان میں کچھ اس طرح ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وفات شریف تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پیدائش کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا، وفات شریف کے بعد قبر منور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر امت کی نجات اور بخشش کی دعائیں تھیں۔ راتوں میں جب ساری دنیا آرام کرتی، وہ رحمت والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر پاک چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ قیامت کے دن سخت گرمی میں شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے، کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے مگر ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان یعنی پہچان دیا، اور ہزاروں وہ چیزیں جن کے قابل ہم نہ تھے، اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائیں۔ اس لیے میرے آقا امام علیہ سنت کیا فرماتے ہیں کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اتنے الحمدللہ احسانات کا یہ تذکرہ ہوا، اور ہم قربان بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو احسانات کے متعلق یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم پر احسانات فرمائے چند میں نے ذکر کیے، آپ اس حوالے سے مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الجمعہ تو یوم العید،
سبحان اللہ،
جمعہ بھی جو ہے وہ عید کا دن ہے۔
عید کا دن، کیا بات!
تو جمعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن ارشاد فرمایا، مسلمان جمع ہوتے ہیں اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بابرکت دن، اور پھر جمعے کا دن اس مہینے میں آ جائے،
کیا بات،
جو ربیع الاول ہو،
کیا بات!
لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی خوشیاں منا رہے ہوں۔
مگر اگلا جو جمعہ آ رہا ہے وہ تو دن ہی خاص بار ربیع الاول کا ہے پاکستان میں اور کئی ممالک میں،
کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ! تو بے شک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، یعنی اتنے احسانات ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ان کو بندہ شمار نہیں کر سکتا،
بے شک
ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ کچھ آپ نے بتایا امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہمارے جو عبادات ہیں، ہمارے جو روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں، ان میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کی عبادت کرنے کے متعلق جو کچھ احسانات ہیں اس کے متعلق میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ جیسے ہم نماز کو دیکھ لیں، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں تحفہ عطا کیا گیا، نماز فرض ہوئی۔ دیکھیں نماز 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، لیکن حضور کا احسان دیکھیں کہ امتیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں بار بار حاضری دے رہے ہیں،
کیا بات!
اور 45 کم کروا کر ہمارے لیے 5 نمازیں فرض قرار دی گئی، اور ایک اور احسان یہ کہ نمازیں تو 5 فرض ہیں، ثواب 50 نمازوں کا ملے۔ اسی طرح دیکھیے آسانی، دیکھیے احسان، دیکھیے ہمارے لیے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، لیکن اس میں آسانی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی کیٹیگری ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لے،
تو ہم کیا
بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، حضور کا احسان، حضور کا احسان کہ ٹھیک ہے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، جب شریعت اجازت دیتی ہے تو وہ لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ شریعت کا احسان ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر نماز جیسی عبادت کرنے میں یہ احسان دیکھے کہ بندہ اشاروں سے نماز پڑھے لیکن نماز ضرور پڑھے،
کیا بات!
اگر اسی طریقے سے اب روزے کو دیکھیں تو پہلے جو ہے وہ سحری نہیں ہوا کرتی تھی، جو اگر کوئی شخص اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہتا اور وہ سو جاتا بغیر کھائے پیے، تو اب اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چونکہ وہ سو گیا ہے تو وہ کھانے پینے کی اس کو دوبارہ اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہم پر احسان دیکھیں کہ صحابی رسول کا ایک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے روزہ رکھا، کام وغیرہ گئے، تھکاوٹ ہو گئی، گھر پر تشریف لائے، گھر والے کو کھانا بنانے کے لیے کہا، تو کھانا بن رہا تھا، اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی اور جو ہے وہ اگلے دن کا آپ نے پھر روزہ رکھ لیا، جس سے بہت نکاہت ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے کام کرنے کے دوران۔ تو حضور کا احسان دیکھے، ہمیں سحری جیسی نعمت عطا کی گئی کہ دو روزوں کے مابین کوئی سو جائے یا نہ سوئے اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے حج دیکھیں تو حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، آپ چاہیں تو ہر سال حج فرض قرار دیں، آپ چاہیں تو ہر ایک پہ حج فرض قرار دیں، لیکن احسان دیکھے ہمارے لیے اللہ کی عبادت میں آسانی کسی کی کہ ہر ایک پہ حج فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت پر حج فرض قرار دیا، پھر صاحب استطاعت کے لیے آسانی دیکھیں، اس عبادت میں آسانی دیکھیں کہ ہر صاحب استطاعت پر بھی ہر سال حج فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اس کی زندگی میں صرف ایک بار حج فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر انعام اور احسان کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے، ارادے کرنے پر اللہ رب العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اگر نیکی کر لے، ایک نیکی نہیں ہے، ایک نیکی نہیں ہے، کم از کم 10 نیکیوں کا ثواب اس کے لیے ہے، اور جتنا اخلاص، جتنے اچھے نیت کے ساتھ بندہ نیکی کرے گا تو کتنا زیادہ ہے ثواب اس کے لیے، اس نے ایک نیکی کا، اللہ جانے، اللہ کے بدائے سے اللہ کے رسول جانے۔ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو اسے کاٹ دیا جاتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان دیکھیں، ہم پر انعام دیکھیں کہ کپڑا ناپاک ہو گیا، کپڑا خراب ہو گیا، اس کو کاٹا نہیں جائے گا بلکہ اس کو پاک کر دیا جائے گا. تو آپ کے انعامات کی بارشیں دیکھیں، امت پر آپ کے احسانات کی بارشیں دیکھیں تو بے شمار ہیں. ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی آسانیاں ہماری عبادت کرنے کے لیے ہمیں دی ہیں. مسواک کو لے لیجیے، یعنی بیان کرتے چلے جائیں تو پھر بیان ہی ہوتی چلی جائیں گی.
مسواک کے وہ ہر نماز کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ وہ فرض ہو جاتی مگر اس کے اندر آسانی پیدا فرما دی. اسی طرح نماز عشاء کے حوالے سے فرمایا کہ اگر میں وہ کرتا تو حکم دیتا کہ اسے مؤخر کر کے پڑھیں، مگر یہ کہ اسے پھر یہ حکم نہیں ارشاد فرمایا. تو کتنی ساری ماشاء اللہ احسانات کے بارے میں ہمارے قربان مدنی بھائی نے بتایا. جی سید ثاقب شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ ماشاء اللہ اس حوالے سے؟
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو اتنے ہیں امت پر کہ ہم شمار کرنا چاہیں بھی تو شمار نہیں کر سکتے.
سبحان
اللہ، تعالیٰ نے وہ شان والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے. دیکھیں کہ اگر ہم اپنی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ہماری تخلیق میں، ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین بنتے ہیں.
صحیح.
تو ایک وہ وقت تھا، ایک وہ زمانہ تھا کہ جس وقت میں عورت کو جس گھر میں پیدا ہو جاتی تھی تو وہ والد کے لیے، بھائیوں کے لیے شرم کا باعث بنتی تھی. وہ اتنا شرم کا باعث بنتی تھی کہ ان کا سر جھک جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا احسان ہے عورت پر،
اللہ اللہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقام عطا فرمایا. وہ ماں ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دیا وہ گویا ایسے ہے کہ جس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. یعنی کمال دیکھیں کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر، عورت پر کتنا بڑا احسان ہے. اگر صرف ایک عورت کو ہی لیں، اچھا پھر اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کو رحمت فرمایا گیا کہ یہ رحمت ہے. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی دو بیٹیوں کو پالا، اس کی اچھی تربیت کی، یہاں تک کہ اس کو بیعت دیا، شادی کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ یوں میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں.
سبحان
اللہ، کیا بات. علیہ الصلوۃ والسلام وہ چاہے بیوی کی صورت میں ہو، چاہے بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے بہن کی صورت میں ہو، ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. دیکھیں بیٹی کی اگر بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس وقت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو، آنے والوں کو ایک یہ پیغام دے دیا کہ فاطمہ جو ہے یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی اتنا بلند مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر عطا فرما رہے ہیں تو یہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا. سبب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احسانات ہیں ہم پر.
کیا بات ہے، ماشاءاللہ. لہذا اے میری اسلامی بہن، اے مدنی چینل کو سننے والیوں، آپ بھی اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آپ اس وقت ٹاپک دیکھ رہے ہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد اپناتے کیوں نہیں. اصل میں مقاصد سے پہلے کسی ذات کے احسانات کو یاد کرنا بہت ضروری ہے.
واہ.
کہ اس ذات کے احسانات کتنے تھے اور اب اس نے جو احسانات کیے اس کے تقاضے کیا ہیں. تو آئیے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک کال بھی آئی ہوئی ہے، پھر اس کو ساتھ لیں گے اور پھر ان ٹاپکس پر ہم آئیں گے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد کیا ہیں اور اب ہمیں اسے کس طرح اپنانا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو یہ ربیع النور شریف کی جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں یہ خوشیاں اور بڑھ جائیں گی. اور سچی بات تو یہ، ہم نے اپنے گھر سجائے، اپنی بلڈنگ سجائیں، اپنی گلیاں سجائیں، اپنی مساجد سجائیں. سچی بات تو یہ کہ کاش ہمارا دل سج جائے. تو یوں سمجھیے کہ یہ ہمارا یہ ساری محنت جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وصول ہو جائے گی. تو قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ان احسانات جو ماشاءاللہ آپ نے بیان فرمایا، ثاقب بھائی نے بیان فرمایا، کیا فرماتے ہیں ایک مسلمان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اس حوالے سے؟
جس سے حقیقت بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں. ہم شریعت کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ احسانات، عبادات کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں احسانات، زندگی گزارنے کے معاملات کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں احسانات، یعنی احسانات ہی احسانات ہیں.
سبحان.
تو جو محسن ہوتا ہے نا تو اس کے احسانات جو ہوتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
کیا بات.
اور ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے،
فخر
ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے عشق میں جو ہے وہ رونے والے ہیں، آپ کے عشق میں محبت بھرے اشعار سننے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کریم توفیق بھی برہمت فرمائے،
آمین آمین۔
تو عاشق کا جو تقاضا ہوتا ہے نا، محبوب جو ہوتا ہے، کسی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے محب کی چیزوں کو اپنائے۔
کیا بات!
دیکھیں، میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ جس طرح وہ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، پہنتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، میں بھی اسی طرح بولوں، میں بھی اسی طرح سنوں، میں بھی اسی طرح بیٹھوں، میں بھی اسی طرح اٹھوں، میں بھی اسی طرح سنوں، یہ مجھے محبت ہوگی۔ اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ جو چیز میرے محب کو، یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب ہے، جو چیز اسے ناپسند ہے میں وہ کروں، کیونکہ وہ میرا محبوب ہے، اس کی دل آزاری ہوگی، تو میں کبھی یہ بات پسند نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو میرا جو محبوب ہے وہ پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پہ جو احسانات ہیں، تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور بے شک کرتے ہیں، تو دیکھ لیا جائے کہ آیا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں یا میرا دعویٰ کھوکھلا ہے۔
اللہ،
یہ آج ہمیں غور کرنا ہے،
کہ ہر ایک کو غور کرنا
ہے کہ آیا میرا دعویٰ کھوکھلا ہے یا میرا دعویٰ سچا ہے۔
صحیح.
اگر تو میں اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی محبت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی اطاعت کرنے والا ہوں،
سبحان اللہ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی اتباع کرنے والا ہوں،
صحیح.
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی سنتوں کو اپنانے والا ہوں،
سبحان
اللہ. اور اگر میں ان سے محبت کرنے والا ہوں اور ان کی سنتوں کو اپنانے والا نہیں ہوں، ان کی اطاعت کرنے والا نہیں ہوں، ان کی فرما برداری کرنے والا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دعوے میں کھوکھلا ہوں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ صحابہ کرام محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور اس محبت کا اظہار بھی کر کے دکھاتے تھے۔ آپ یہ اس بات سے اندازہ لگائیے، ایک صحابی رسول گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو ایک اونچائی پہ درخت ہے، یعنی درخت اونچا ہے، تو صحابی رسول جھک کے گزر رہے ہیں،
اللہ،
پوچھنے والے نے پوچھا، حضور جھک کے گزرے، اس پہ کیا حکمت ہے؟ درخت تو کافی اونچا ہے، آپ کے سر پہ تو نہیں لگنا تھا۔ کہا، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزر رہے تھے، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے گزرے تھے، درخت چونکہ اس وقت نیچے تھا، اب چونکہ درخت اوپر ہے، لیکن میرے محبوب جھک کے گزرے تھے، اس لیے میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا
ہوں۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول اپنی اونٹنی کو جو ہے وہ چکر لگوا رہے، گول گول گھما رہے، پوچھا کہ حضور آپ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، تو آپ نے کہا کہ حکمت تو میں نہیں جانتا، آپ دیکھیں،
اللہ اللہ،
جواب دے، حکمت تو میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طریقے سے اونٹنے کو چکر لگوا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے بارے میں آیا، اصحابی کنجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، وہ حکمت تلاش نہیں کیا کرتے تھے، وہ اس کے فوائد نہیں ڈھونڈا کرتے تھے، وہ بس یہ نہیں دیکھا کرتے تھے یہ فرض ہے یا واجب ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے کرنا، بلکہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے میرے محبوب نے کیا تو میں بھی کرتا چلا جاؤں، میرے محبوب نے کیا تو میں بھی کرتا چلا جاؤں۔ تو آپ دیکھیں، کامیابی نے ان کے قدم چومے، بلکہ کامیابی ان کے در سے ملنا شروع ہو گئی، آج وہ دنیا میں تو کامیابی کامیاب ہے، اور آخرت کے لیے ان کے لیے جو ہے جنت کا وعدہ ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، محبت کا جو ہمارا دعویٰ ہے وہ تبھی سچا ثابت ہو۔
اچھا، اور وہ بڑی مشہور آیت ہے نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم، کہ اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو فتبعونی، کہ وہ میری اتباع کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کال شامل ہیں، اور دیکھیں کالر کیا پوچھ رہے ہیں، اور پھر ہم سید صاحب سے جواب لیتے ہیں اس کا۔ جی،
میرا نام امان اتاری ہے، ایس بی کیا سے سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ فضیل بھائی، آج کا موضوع آمد مصطفیٰ کے مقاصد اپناتے کیوں نہیں، تو اس پر کچھ مدنی پور ارشاد فرمائے کہ ہمیں کیا کیا مقاصد اپنانا چاہیے، اور ابھی 12ویں شب بھی نزدیک آ رہی ہے، تو اس شب کو ہمیں کیا کیا اعمال کرنا چاہیے، اور اس دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اس پر کچھ مدنی پور ارشاد فرما دیں۔ میں آپ کو یہ شعر سناؤں گا، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. جزاک اللہ خیرا. اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے.
آمین. بہت بہت شکریہ. قرآن مجید فرقان حمید جب یہ ہم نے موضوع ڈیسائیڈ کیا تو قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی آیات, اس کے ساتھ ساتھ اتنی حدیثیں, تو سب سے پہلے جی سید صاحب کیا فرماتے ہیں؟
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک مہینہ تشریف لایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بہاریں دیکھنا اللہ تعالیٰ نصیب کی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ آئندہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے.
آمین آمین آمین.
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے ابھی جس طرح ہمارے قربان بھی گفتگو فرما رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا قرآن پاک میں بھی کئی ایک مقامات پر ارشاد فرمایا ہے, اور اس کا صلہ بھی اللہ تعالی نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا جس طرح بھی آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے, فتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. جب رب تعالی محبوب بنا لے گا, اللہ فرماتا ہے میں تمہارے پھر گناہ معاف کر دوں گا, اللہ تعالی گناہ معاف فرما دے گا. بیسک مقصد اس کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہم محفل میلاد منائیں, وہ جلوس ہوں, وہ اجتماعات کا انعقاد کیا جائے, ہر دو صورت میں شریعت کا لحاظ رکھا جائے.
کیا بات,
شریعت کا لحاظ رکھا جائے, شریعت کی دھجیاں نہیں اڑانی چاہیے. ہر وہ کام کہ جو دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں, اور کام وہ کر رہے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسندیدہ عمل ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے منع فرمایا, جس طرح کہ آپ لے لیں مضامیر کو لے لیجیے, بعض جگہوں پر ایسا معلومات آئی ہے کہ جس طرح وہ ڈولک بجا دیتے ہیں, معاذ اللہ جلوس کے آگے آگے کچھ ڈولک والے چل رہے ہوتے ہیں, کچھ گانے چلا دیتے ہیں, یا کچھ میوزک چلایا ہوتا ہے, یا وہ جانوروں کو نچانا شروع کر دیتے ہیں, ریسیں لگوا رہے ہیں, مرغوں کی لڑائیاں کروا رہے ہیں, بیلوں کو لڑا رہے ہیں. تو مطلب وہ اعمال کے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ہم وہ کام کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مجھے اس پر یاد آ رہی ہے, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الذرہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو مضامین ہیں آلات موسیقی اور لہو, حضور فرماتے ہیں کہ یہ دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں, جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے اس طرح یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. تو ایک تو ہم جب بھی یہ محفل میلاد منائیں, جلوس میلاد کا انعقاد کریں, تو اس چیز کا خاص لحاظ رکھیں, ہر دو صورت میں شریعت کا پاس رکھیں, شریعت کی پاسداری کریں, اچھے طریقے سے اچھے ماحول میں ہم اگر منائیں گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. اگر دعوت اسلامی کے جہاں جہاں پر ملک بھر میں, دنیا بھر میں جہاں جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں, اگر ہم وہاں پر جا کر اجتماعات کا سلسلہ بنائیں گے, انشاءاللہ آپ کو سرور بھی ملے گا, لطف بھی ملے گا, تو اور یہ ہے کہ آپ کا یہ جلوس کا بھی سلسلہ شریعت کے عین مطابق ہو جائے گا
انشاءاللہ. اچھا, اس میں یہ عرض ہے کہ دیکھیے, مسلمانوں میں ایک یہ بڑا غلط قسم کا کلچر یہ فروغ پا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی سیلیبریشن کا معاملہ آ گیا تو وہاں پر جو ہے یہ میوزک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے معاملات جو ہے یہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں. یاد رکھیے, سیلیبریشن کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور جب شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق, لئن شکرتم لازیدنکم, جب شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو مزید بڑھائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی مقاصد اس دنیا کے اندر آنے کے ہیں, اس میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا گیا جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ میں آلات مضامیر کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, گانے باجوں کے آلات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اب وہ امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو منا رہا ہے اور آمد کے اس مقصد کو نہیں اپنا رہا, تو ایسی بھی کیا ضد ہے کس کو وہ نہیں اپنا رہا. لہٰذا اپنی زندگی کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو ہمیں اس بات پر لانا ہے کہ ہمیں اس مقصد کو اپنانا ہے اور اس ضد کو چھوڑنی ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ کسی بھی قسم کی سیلیبریشن ہے, یہ بات یاد رکھیے, اسلام نے سیلیبریشن کا منع نہیں کیا مگر انڈر امبریلا آف شریعہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ آپ کو اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں. حضور علیہ السلام کی آمد کے کئی اور بھی مقاصد ہیں, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
جی ہاں, میں کچھ تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرتا ہوں.
جی جی,
کہ محفل میلاد ہو اس میں یا اس کے علاوہ کوئی بھی خوشی ہو,
صحیح,
تو یقیناً خوشی بندہ تب مناتا ہے نا کہ جب اس پہ کوئی نعمت ہوتی ہے.
ایسے ہی
اولاد ملی, اللہ کی نعمت ہے,
بے شک.
ٹھیک ہے, گھر ملا, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے,
صحیح.
جاب مل گئی, اللہ کی طرف سے نعمت ہے. ایکس وائی زیڈ کچھ بھی بندے کو خوشی مل گئی, انٹرویو پاس ہو گیا, اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو خوشی جب بھی مناتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس کا انعام ہوتا ہے, اور انعام کا شکر اسی انداز سے اپنانا چاہیے کہ انعام دینے والے نے جو طریقہ ارشاد فرمایا. اور طریقہ کیا ارشاد فرمایا؟ طریقہ یہی ارشاد فرمایا کہ جو آپ نے بتایا کہ شریعت کی جو باؤنڈری ہے اس کا لحاظ رکھا جائے. یاد رکھیے, ہمیں بالکل اس چیز میں اوکے ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے ہی تشریف لے کے آئے. آپ نے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا ایک بعثت کا مقصد, تو یاد رکھیے یہ گناہ ہے. اور جو چیز گناہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا داخل جہنم. ہمارا تو حال یہ کہ آپ دیکھیے نا کہ ہم تپتی دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے, مچھر ڈنک مار دے ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے, کوئی ہمارے ہلکے سے کوئی چیز چپ جائے وہ برداشت نہیں کر سکتے, آنکھ میں ذرا سا ذرہ چلا جائے وہ برداشت نہیں کر سکتے, کل بروز قیامت ہم عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمیں خوشی کو اللہ کی اطاعت اور اس کے فرما بردار اس کے طریقہ کار کے مطابق ہی منانی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, بسا اوقات ایسے ایسے گانوں کے ایسے اشعار ہو جاتے ہیں جن پر اللہ کے بارے میں جو اعتراض ہو جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض ہو جاتا ہے, ملائکہ کی توہین ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. مدنی چرن کے ناظرین یاد رکھیے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور بڑے سرور سے سن رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کے اندر کفر جملہ بولا جا رہا ہے, اس کو سن رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کے اندر اللہ پر تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتوں کو پسند کرنے والے, تو ہم یہ چیز کیوں سنیں, ہم اسی سے کریں کیوں جائیں؟ بلکہ ہمارا تو محبت کا تقاضا ہے وہ ہے نا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک تقاضا ہے کہ اس کی مدد کی جائے. حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے, تو جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے گا تو یقین کیجئے گانے گانے سے گانے بجانے سے اس سے تو دل اور سیاہ ہوتا ہے, دل کالا ہوتا ہے, دھبے لگتے, ایک عجیب سی اس کی کیفیت بن رہی ہوتی ہے. لیکن جب بندہ مدحت رسول کرنے والا ہوتا ہے, جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت گنگنانے والا ہوتا ہے, جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے, جو کہ بندے کا حق ہے کہ اس کو کرنا ہے, کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں. آپ قرآن دیکھیں, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے, پورا قرآن حضور کی نعت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حضور کی ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں, سرکار کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سورہ کوثر میں بیان ہو رہی ہے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى, یہاں پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان ہو رہی ہے. سورہ اخلاص دیکھو,
یہ سورہ اخلاص جو آپ نے فرمایا نا, اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ جو ہے یہ میرے دماغ میں آیا ہے, مختصر واقعہ. اب غالباً یہ ہے حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, یہ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن حضور علیہ السلام کی نعت ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو کہا کیوں, اس پہ کیا اعتراض؟ تو کہا سورہ اخلاص میں حضور علیہ السلام کی نعت کہاں پر ہے؟ وہ تو اللہ کی توحید کے اوپر ہے. اچھا, یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بات عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد جو ہے نا, یہ توحید کا پرچار ہے. سب سے بنیادی مقصد یہ توحید کا پرچار, سارے نبیوں کے آنے کا مقصد بھی یہ اور نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے, اس میں نعت کہاں ہے؟ تو فرمایا پڑھو سورہ اخلاص کو پڑھو. تو اس نے کہا قل, تو فرمایا رک جاؤ, یہ کیا ہے؟ تو کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. فرمایا اللہ چاہتا تو ایمان والوں سے خطاب کر دیتا, اللہ چاہتا تو سارے لوگوں سے خطاب کر دیتا. یہاں فرمایا کہ قل, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. فرمایا سب نے کہا اللہ ایک ہے مگر میں آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں.
سبحان اللہ.
اس لیے تو وہ شعر کتنا پیارا فرمایا کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سن, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند.
سورہ لہب کو جس طرح آپ نے قرآن مجید کے آیت کی طرف مزید اس کی وضاحت کی, سورہ لہب دیکھیے
جی.
حالانکہ اس میں جو ابو لہب ہے اس کے بارے میں ہی ہے کہ تیرے تو تباہ ہو جائے. تو یہاں پہ جو ابو لہب تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہا تھا کہ آپ تباہ ہو جائیں. سورہ لہب بھی حضور کی نعت کس طرح؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ میرا جو محبوب ہے وہ خود جواب نہ دے بلکہ میں اپنے محبوب کے گستاخ کو جواب دوں, اور اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ لہب نازل فرما دی. تو سورہ لہب دیکھیں وہ حضور کی نعت, سورہ اخلاص دیکھیں وہ حضور کی نعت, پورا کا پورا قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے تو دلوں کو منور کرنا ہے، دلوں کی چاشنی چاہیے، دلوں کو سکون چاہیے، قرار چاہیے، قرآن مجید پڑھیں. اور قرآن مجید سے جو ماخوذ اشعار ہیں، امام اہل سنت کے اتنے زبردست اشعار ہیں، امیر اہل سنت کے جو اشعار ہیں وہ پڑھے جائیں. یہ تو وہ اشعار ہیں، یہ تو وہ نعتیں ہیں کہ جو دلوں کو سرور بخشتی ہیں، حضور کی مدحت ہوتی ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم میں شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں امام اہل سنت فرما رہے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کی حسن ادا کی قسم. تو یہ تو یہ ہے وہ طریقے کے جس سے خوشی سیلیبریٹ کی جائے گی، یہ وہ طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی جائے. امام علیہ سنت آگے مزید بہت امام علیہ سنت کے تو اشعاری اشعار ہیں. ایک مقام پہ فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی اس قسم. لا اقسم بهذا البلد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم خوشی کو سیلیبریٹ کریں. تو خوشی ملنے والا جن کی بدولت خوشی ملی، ان کے طریقہ کار، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کریں. اور ہمارا حق یہ ہے کہ ایک وہ طریقہ ہے کہ حضور کی مدحت کریں، حضور کی سنخانی کریں، حضور کی تاریخ کو بیان کریں، اور اس طریقے سے اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر کے خوشی منائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو خوشی ملی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے نا اچھے انداز سے، دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو جو خوشی ملی ہے وہ برقرار رہتی ہے،
کیا بات ہے،
وہ جاتی نہیں، وہ باقی رہتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشی بڑھتی رہتی ہے. اللہ کریم ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے اور گانے بازوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کے اندر سے ہم یہ بھی سنتے ہیں نا، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں اور کئی جگہوں پر یہ ہوا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں سے ایک رسول بھیجا کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مقصد یہ بیان فرمایا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ایک امتی کا قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے کیا انداز ہونا چاہیے؟
اللہ اکبر. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا فرمایا. میں یہاں پر رک کر ایک بات عرض کروں گا کہ اگر ہم یہ ایک ذہن بنا لیں اور یہ تخیل اگر اپنے ذہن میں رکھیں، یہ خیال لائیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو رب کا کلام ہے،
سبحان،
حضور کے قلب پر نازل ہوا ہے،
سبحان،
حضور نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے.
کیا بات.
جب ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ یہ حضور کا تحفہ ہے، دیکھیں اگر کوئی بڑا آدمی، بلا تشبیہ و تمثیل میں عرض کرتا ہوں، بڑا آدمی کوئی تحفہ دے دیتا ہے،
اللہ،
اگر ہم جیسے کو مثال کے طور پر بلا تشبیہ و تمثیل امیر علیہ سنت کی طرف سے کوئی تحفہ ملے، ہم تو اسے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، یہ پیر صاحب کی طرف سے تحفہ ہے. تو جو امام الانبیاء ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ رسولوں میں ہم نے بعضوں پر فضیلت دی ہے، جو امام الانبیاء ہیں، سب انبیاء کے سردار ہیں. معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرما کر سب کی سرداری، یعنی کہ یہ مہر لگ گئی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے سردار ہیں، اور سارے انبیاء یہی کہتے رہے، ساری زندگی یہی کہتے رہے، ایک آنے والے آئیں گے، بلکہ حضرات انبیاء اکرام تو یہ دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ کہ اس رسول کو بھیج دے، اس رسول کو بھیج دے. تو بعضوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ وہ آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. تو وہ شان والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ، آج ہم کسی کا تحفہ اتنا سنبھال کر رکھتے ہیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کو سنبھالنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو لینے کی. اور قرآن پاک کے حوالے سے آیا کہ قرآن پاک پڑھو تو رو،
اللہ،
رو، رونے والی، اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی صورت بناؤ. یہ قرآن پاک. اچھا قرآن پاک کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ قرآن پاک کے علاوہ، ہم قرآن پاک کے علاوہ ادھر ادھر جاتے ہیں. اصل میں سوچ رہا تھا اس دن کہ فضائل بھائی کہ یہ کیوں ہے، یہ ایک تو گناہ کو آسان کر دیا گیا، گناہ کو آسان کر دیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ گناہ کا ٹیسٹ ہم نے چکھا ہوا ہے، نیکی کا ٹیسٹ اگر چکھ لے نا،
اللہ اللہ،
نیکی کا ٹیسٹ چکھ لے، میرا خیال ہے پھر کسی کا ذہن نہیں بنے گا کہ دوسری طرف گناہ کی طرف جانے کا. جن لوگوں کو تہجد کا ذوق ہے نا، وہ صرف ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی. جو نماز کے عادی ہیں, جن کو نماز کا ٹیسٹ لگ چکا ہے, نماز کا ذائقہ جنہوں نے چکھا ہے نا, ان کی نماز کا, اچھا آپ دیکھیں کہ جنہوں نے جو نماز کے پکے عادی ہیں, اگر بامر مجبوری کبھی تھک کرنا رات کو سو گئے اور نماز نہیں پڑھی ہوئی تو وہ ساری رات بل کھاتے رہیں گے جب تک وہ نماز نہیں پڑھیں گے, جب تک نماز نہیں پڑھ لیں. کیوں؟ وہ ٹیسٹ آج ملا نہیں ہے نا.
کیا بات,
نیکی کا ذائقہ اگر ہم چکھ لیں تو میرا خیال ہے پھر پیچھے کوئی رہتا نہیں. تو یوں ہی قرآن پاک کے حوالے سے آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, لوگ دلوں کا سکون پانے کے لیے, راحت چاہنے کے لیے گانے سن لیتے ہیں, موسیقی کی طرف چلے جاتے ہیں, معاذ اللہ شراب کی طرف چلے جاتے ہیں, بد نگاہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. کہاں ہم چلے گئے, آئیں رب کا قرآن کھولیں. رب کا قرآن خود کہتا ہے تمہیں سکون چاہیے نا, پریشان ہو, تمہارا دل بے قرار ہے, سکون چاہیے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا چین, دلوں کی راحت, دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اور قرآن کتنا مبارک ذکر ہے, کتنا مبارک ذکر ہے. آپ الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھیں, ہر دفعہ لطف ملتا ہے, ہر مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا سرور ہی آتا ہے. آپ دیکھیں جیسے ہر سال ہم تراوی پڑھتے ہیں, جب کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے خوش الہان قاری جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, کتنے عاشقان رسول, عاشقان قرآن, ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, وہ رو رو کر قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اگر ہم یہی ذہن بنا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روئیں اور رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں, یا اللہ اس قرآن کا فیض عطا فرما, قرآن کا سرور عطا فرما, قرآن کی یہ جو ٹیسٹ ہے, قرآن کا ٹیسٹ ہمیں عطا فرما. جب قرآن کا ٹیسٹ لگ گیا تو یقین کرے کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا, کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا. اور یہی قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے, جس میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا, اس میں ہم نے تو ہر خوش کو تر کا علم رکھ دیا. صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہم تو اگر اونٹ کی مہار گم ہو جاتی تو ہم تو قرآن پاک پڑھ کے تلاش کر لیا کرتے تھے. اگر ہم اگر چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں کامرانی چاہتے ہیں ہم قرآن کا دامن تھامیں. آج بھی مسلمان پوری دنیا میں مسلمان کا سکہ بیٹھ سکتا ہے, کب؟ جب ہم قرآن کا دامن تھامیں گے, قرآن کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے.
مجھے بڑی پیاری بات وہ یاد آئی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے رونے کی, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت فرمایا کہ جو مطلب میں پڑھتا ہوں جو روئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی, کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان روئے مگر کچھ کو رونا نہیں آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واپس پڑھتا ہوں جو روئے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا. دوبارہ پڑھی تو کچھ دوبارہ رو دیے قرآن سن کر. اللہ اکبر. اور کیوں نہ روئیں کہ وہ فرمانے خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ, یہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو یہ تو یوں سمجھے کہ قلب کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیسری بار پڑھتا ہوں, جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت بنائے. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ہیں. اور فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو اپنانا ہے اور اس ضد کو چھوڑنی ہے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ کلام پاک روزانہ پڑھیں گے. دیکھیں نا, سورہ یاسین صبح پڑھ لیجئے دن بھر کے کام بن جائیں گے, سورہ واقعہ رات کو پڑھ لیجئے تنگ دستی مفلسی دور ہو جائے گی, سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تو جو ہے نا وہ سمجھے کہ بیماریاں دور ہو جائیں گی. یہ شفاء للناس ہے یہ قرآن پاک, آئیے اس کو تھام لیں گے انشاءاللہ. جی حضور.
جی ہاں, قرآن مجید بھی پڑھنا ہے اور اس کو جو ہے سمجھ کے بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے.
بے شک,
قرآن مجید اگر پڑھے تو اس کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں, ثواب جیسے آپ نے ارشاد فرمایا. اس کے ساتھ سمجھ کے پڑھے, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے, تفسیر پڑھے. الحمد للہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے بہت زبردست تفسیر صراط الجنان شائع کی.
جی
اپنے موبائل اپلیکیشن میں بھی, آپ کہیں پر بھی ہیں کہیں پر بھی موجود ہیں, نماز کے بعد, نماز سے پہلے, آفس میں, گھر میں, ایزیلی القرآن تفسیر سراط الجنان یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. جو جس آیت کی تفسیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں, ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں, وہ پڑھیے, قرآن سمجھیے, قرآن پہ عمل کیجئے, برکتیں برکتیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان نرالی ہے نا, کہ آپ نے جہاں ہمیں قرآن سے نوازا, جہاں ہمیں علم سے نوازا, جہاں ہمیں حکمتوں سے نوازا. علم اور حکمت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم بھی عطا فرمایا ہے اور حکمت بھی عطا فرمائی, یعنی حکمت بھی سکھاتے ہیں آپ, علم بھی سکھاتے ہیں. فرمائے علم اور حکمت کیا چیز ہے, تو آسان الفاظ میں بتایا, کہا علم تو ہے جاننا, جاننا بھئی یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے علم, اور فرمائے حکمت یہ ہے اس چیز کا درست استعمال. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کو علم سے بھی نوازتے ہیں، اس علم کا درست استعمال کرنے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے نا تو سمجھو اسے سچائی سے محبت نہیں ہے، اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے نا تو سمجھو اسے جو ہے نا اچھائی سے پیار نہیں ہے، اسے نیکی سے پیار نہیں ہے، اسے احترام سے پیار نہیں ہے، اسے شفقت سے پیار نہیں ہے، اسے محبت سے پیار نہیں ہے، اسے عدل سے پیار نہیں ہے، اسے انصاف سے پیار نہیں ہے، اسے ادب سے پیار نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، جنہوں نے گھریلو زندگی سے لے کر کاروباری زندگی تک، جنہوں نے ہمارے معاشرتی زندگی، جنہوں نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، ہمارے وفات ہونے کے بعد، ہمارے انتقال کر جانے کے بعد، زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک ایک زندگی کا لمحہ کیسے گزارنا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے وہ تک ہمیں سکھایا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ بندہ کاروبار کر رہا ہے، بندہ کما رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، لیکن اگر یہ بندہ اس لیے کما رہا ہے کہ چونکہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے، اچھی نیت سے بندہ کماتا ہے، تو یہ کمانا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عبادت بن رہا ہے، کمانا بھی عبادت بن رہا ہے۔ کیوں؟ اچھی نیت ہے، حکم خدا بندی پر عمل کرتے ہوئے کما رہا ہے۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک پوری زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہماری ڈائریکشن دی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے گزارنا ہے، اللہ رب العالمین کو کیسے خوش کرنا ہے اور اچھے انداز سے کیسے گزارنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سارے طریقۂ کار ہمیں دیے، اسے اپنا کر ہی زندگی کامیاب گزر سکتی ہے، اسے اپنا کر ہی زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب تک آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے قرار نہیں آتا۔
اللہ
یا رسول اللہ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ تو بڑے اونچے مقامات پہ ہوں گے، تو میں اندیشہ کرتا ہوں میں تو نچلے مقام پہ ہوں گا، تو میں آپ کو، آپ کی صحبت کیسے پاؤں گا، آپ کی زیارت کیسے کروں گا، آپ کو کیسے دیکھوں گا، مجھے تو قرار ہی نہیں آتا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، قرآن لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جبریل امین آئے اور فرمایا، قرآن مجید لے کر حاضر ہوئے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ اب دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی کیسی کامیابی ہو، کہ فرمایا جو اللہ رسول کا حکم مانے، سنتوں پر عمل کرے گا، حضور پاک کے فرامین پر عمل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا اللہ رسول نے ان سے بچے گا، حکم مانے، اسے ان کا ساتھ ملے گا، کیا کامیابی مل رہی ہے حضور پاک کی اطاعت کرنے والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا جو مقصد ہے اس پر عمل کرنے والوں کو کیا کامیابی مل رہی ہے؟ فرمایا ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ حضور کا ساتھ ملے، کون نہیں چاہتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے، کون نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت پر جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور پاک کا ساتھ نصیب ہو جائے، ان کے ساتھ جنت پر رفاقت نصیب ہو جائے، تو ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔
ماشاء اللہ جی، ایک کال ہے موضوع کے حوالے سے، جی دیجیے۔
کیا مسجدیں بنا کر سرکار کا میلاد منا سکتے ہیں؟
سبحان اللہ بھائی، آپ نے تو ہمارے دل کی بات بتا دی، تو ہم اپنے، میں تو آپ نے سمجھا کہ دل کے تار چھیڑ ڈالے، بھائی کیوں نہیں منا سکتے؟ آپ دیکھیے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن آپ مدینہ شریف تشریف لائے، آپ نے پیر ہی کے دن ہجرت فرمائی، پیر ہی کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، پیر ہی کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، پیر ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی۔ تو یہ جو میرا مقصد یہ بیان کرنے کا تھا، یہ تھی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، تو سب سے پہلے ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد جس کام سے ڈلی، وہ مسجد بنا کر ڈالی گئی۔ ایک مسجد کے لیے یہ سمجھے جگہ خریدی گئی، تو کیا پتہ چلا اس وقت بھی صحابہ کرام علیہ رضوان یہ جگہ خرید کر جو ہے وہ مسجد بناتے تھے۔ آج دعوت اسلامی بھی اسی طرح کوشش کر رہی ہے کہ پورا کرے۔ جب قبا تشریف لائے، یہ مقام قبا میں تشریف لائے، وہاں پر بھی خرید کر جو ہے مسجد بنائی گئی، اور کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، کہ ایک تو یہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اس جگہ کی بنیاد
یہ تقوی پر رکھی گئی ہے یہ مسجد قبا کی, اور فرمایا کہ جو اس کے اندر ایک نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک دوگانہ ادا کرے, اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. دعوت اسلامی نے اس کو کس طرح وہ کیا کہ ماشاء اللہ کئی جگہوں پر میلاد کے مہینے اور شکرانے میں بھی مسجدیں بنی اور اس کا نام رکھا گیا فیضان میلاد.
کیا بات,
قریب ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے علاقہ ہے پیر کالونی, وہاں فیضان میلاد ہے اور نہ جانے کہاں کہاں پر ہے. الحمدللہ ہم بھی کوششیں کر رہے ہیں اور ایک جگہ لینے کا سلسلہ ہے, اور بارہ ربیع نور شریف تک امید ہے کہ ہم اس کی پیمنٹ کر دیں گے. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے, سلسلہ جاری و ساری ہے. بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مسجدیں بنا کر بھی یہ منانا چاہیے, تو وہاں اللہ کا ذکر ہوگا, اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. آخری سلسلے کی چند منٹ رہ گئی ہیں, ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکارم اخلاق اس کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے. اس حوالے سے حضور کیا ارشاد فرماتا ہے؟
سبحان اللہ, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر.
کیا بات,
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب آپ کی خوب بہت اعلیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کمال درجے کا اخلاق عطا فرمایا.
سبحان اللہ,
وہ غالباً قرآن پاک کی آیت مبارکہ جس میں فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے, لوگ آپ کے قریب نہ آتے. مطلب کہ حضور علیہ السلام نے اخلاق کریمہ کے کیسے جامع تھے. بلکہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسلام قبول کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب رخصت ہونے لگے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرما دیں, مجھے کچھ عطا فرمائیں, حکمت کے کچھ موتی عطا فرمائیں. تو حضور نے چند ایک وصیت ان کو فرمائی, ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے بھی ملو خندہ پیشانی سے ملو.
اللہ اللہ,
جس سے بھی ملو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. بلکہ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجھے بہت ہی پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے اور گفتگو چل رہی ہے کسی اہم بات پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے بھی اہم ہی گفتگو ہوگی, حضور جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں, رب کا کلام ہوتا ہے, رب کی مرضی اور منشا سے حضور بولتے ہیں. تو ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ ایک دیوانی عورت آئی, ایک پاگل عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ کیا اور اشارہ کر کے حضور کو بلایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مجلس کو چھوڑا, اس عورت کے پاس گئے, اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے. اس نے کہا میں نے یہاں پر بات نہیں کرنی, میں نے باہر بات کرنی ہے. وہ لے کر باہر چلی گئی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو بہت عجیب لگ رہا تھا, چونکہ عرب کی گرمی ہے, عرب کا صحرا ہے, دھوپ ہے. اچھا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اگر دیوانہ بندہ, پاگل بندہ اگر جو گفتگو کرتا ہے تو اس کی باتیں کیسی ہوں گی؟ کیا وہ با مقصد باتیں کر رہا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ بے مقصد لا یعنی باتیں ہی کر رہا ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کافی دیر گزر گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں سنتے رہے, یہاں تک کہ وہ تھک گئی, یہاں تک کہ وہ باتیں کرتے کرتے وہ تھک گئی. اس نے جب چھوڑا تو بعض صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور عرض کی, یا رسول اللہ بندہ نواز آپ بڑے کریم ہیں, یہ تو پاگل عورت ہے, آپ اس کی باتیں نہ سنا کریں, چونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے, آپ کی جان صحت مبارکہ, جان مبارک نازک ہے, تو یہ تو دیوانی ہے, جس کو پکڑ لیتی ہے چھوڑتی کوئی نہیں ہے, جسے باتیں کرتی ہے بس اسے پکڑ لیتی ہے, باتیں ہی سناتی ہے, جس راستے سے آتی ہے لوگ تھک گئے ہیں, لوگ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جس راستے سے آتی ہے لوگ راستہ تبدیل کرتے ہیں؟ جی یا رسول اللہ راستہ تبدیل کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا؟ جی یا رسول اللہ کوئی نہیں سنتا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ حضور فرماتے ہیں پھر مجھے بتاؤ جس کی کوئی بھی نہیں سنتا کیا میں بھی نہیں سنوں اس کی؟
اللہ اکبر,
کیا میں بھی نہ سنوں؟ یہ کتنے کمال کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ کیا میں بھی نہ سنوں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی طرح مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ جب تیرے دل میں نہ باتوں کا سمندر جمع ہو جائے اور کوئی پورے مدینے میں نہ سنے, کوئی بھی نہ سنے, نہ تم میری چوکھٹ پہ آ جانا, میں محمد تیری ساری باتیں سن لیا کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ ہم ان دیوانوں کو جن کو لوگ پتھر مارتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو بھی سینے کے ساتھ لگایا. غلاموں کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا کہ میں تو اس وقت غلام تھا کہ جب مالک کے جوتے دھوپ سے اٹھا کر سائے میں رکھتا تو مالک کوڑے مارتا تھا, اور اگر کہہ دیا جاتا کہ آقا دھوپ میں خراب ہو رہے تھے, مالک پھر کوڑے مار کے کہتا, آگے سے زبان چلاتا ہے, کہا میں تو اس دور میں غلام تھا جب اسلام قبول کرنے کے لیے گئے. کہتے ہیں میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ جب نبی پاک کھڑے ہوئے, کوئی آقا اپنے غلام کے لیے کھڑا ہوا. کہتے ہیں میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب بلایا اور سینے کے ساتھ لگایا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آقا اپنے غلام کو سینے سے لگا رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام تو اپنے غلاموں کو بھی سینے سے لگائیں, ان دیوانوں کے ساتھ بھی کتنا لحاظ رکھیں, حضور جانوروں کا بھی کتنا لحاظ رکھیں. مرغ کے بارے میں میرے محبوب فرماتے ہیں کہ مرغ کو گالی نہ دو, وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. حضور علیہ السلام نے کون سا لمحہ ہے, کون سا وقت ہے کہ جب ہماری اصلاح نہیں فرمائی, جب آقا کریم علیہ السلام کے یہ مبارک اعمال ہیں, تو آج ایک امتی جو سرکار کا میلاد منائے, سرکار کا چاہنے والا ہے, تو پھر میں بات یہ کروں گا پھر ایسی کیا ضد ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو نہیں لیتے, ہم کیوں نہیں لے رہے؟ حضور علیہ السلام اگر دیوانوں کو سینے کے ساتھ لگا رہے تو ہم سینے کے ساتھ لگائیں نا. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کریں, اپنے بازوؤں کو پھیلائیں, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں. حضور علیہ السلام نے تو یتیموں کے سر پر کیسا ہاتھ رکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے, صحابہ اکرام سارے مسجد میں انتظار کر رہے ہیں کہ عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں. اس بچہ تو پھر بچہ ہے, آقا فرماتا ہے عید کے دن لوگ سارے خوش ہیں, بچے خوش ہیں اور تم رو رہے ہو. عرض کرتا ہے کہ میرا باپ جناب فلاں غزوے میں شہید ہو گئے تھے اور میری ماں نے دوسری شادی کی, میرے والد نے سارا جو دوسرا والد ہے اس نے میرا مال قبضے میں لے لیا اور مجھے باہر نکال دیا, میں اس لیے رو رہا ہوں, عید کی خوشیاں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دیکھیں کیسا سہارا. وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں. حضور جن کو تھامے, حضور علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں, اس بچے سے فرماتے ہیں کہ بچے کیا تجھے خوشی ہوگی کہ محمد تیرا باپ کہلائے, عائشہ تیری ماں کہلائے, فاطمہ تیری بہن کہلائے, علی تیرا چچا کہلائے. تو حضور علیہ السلام پھر اس بچے کو لے کر گئے اور حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اس کو نہلاؤ, اس کو نئے کپڑے پہناؤ. حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے گئے اور پھر حضور علیہ السلام ایک ہاتھ میں حسنین کریمین کو پکڑا ہے, ایک ہاتھ میں اس یتیم بچے کو پکڑ کر آج لے کر چل رہے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, ہم سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت کو مطالعہ کریں گے, اپنائیں گے انشاءاللہ, پھر دیکھیں زندگی میں دنیا میں کیسا مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے, ہر طرف اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ گڑے گا.
ماشاءاللہ. نہیں, اخلاق کے حوالے سے تو بہت اچھی باتیں فرمائیں. کیا فرماتے ہیں؟
باتیں اخلاق بہت اہم چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود حسن اخلاق کے پیکر تھے, تو وہیں پہ جو ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس کی ترغیب دلائی اور اس کے لیے کئی کئی فضیلت ارشاد فرمائی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں آسان ترین اور جسم کے لیے ہلکی عبادت نہ بتاؤں؟ تو فرمایا, ایک ہے خاموشی, دوسرا حسن خلق.
کیا بات,
حسن اخلاق جو ہے وہ. ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. آج دیکھیں اسلام سے دوری کے سبب, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے سبب, ہم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا, ویسے دوری کے سبب, قرآن سے دوری کے سبب, آج ہمارا کیا حال ہو گیا, ہم اپنے والدین سے زبان چلا رہے ہیں, آج ہم اپنے بھائی بہنوں کا خیال نہیں کر رہے, آج ہمارے اندر سے چھوڑے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی ہے. ایسی بھی کیا چیز ہے مدنی چرن کے ناظرین کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاقی تکمیل کے لیے دنیا میں آیا ہوں, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے اور ہم اس سے دور ہیں. آج ہم اپنے والدین سے بدتمیزی کر رہے ہیں, آج ہم اپنے بھائیوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں, آج ہمارے پاس ہی چھوٹے بڑے کا ادب چلا گیا ہے. نہیں, جہاں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت دھوم دھام سے منا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے, آج ہم یہ عہد کرتے ہیں ربیع الاول میں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہو جو اس نے اخلاق ہے, جو آپ کا طریقہ ہے, جو آپ کی سیرت ہے, جو آپ کا کردار ہے, انشاءاللہ اسے اپنائیں گے بھی, اسے پھیلائیں گے.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات کہی. وہ فرمایا نا کہ اخلاق ہو اچھے, میرا کردار ہو اچھا, محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. آخر میں چند منٹ میں میں یہ عرض کروں کہ کئی حدیثوں پر وہ ہوا کہ فرمایا گیا کہ میں آلات مضامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, اس طریقے سے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک اور جگہ پر فرمایا, انما بعثت معلما, کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کا یہ فرمایا کہ یہ مسلمانوں پر قرآن پاک کی آیت تلاوت کریں گے, اس طریقے سے انہیں کتاب و حکمت سکھائیں گے. اس میں ایک اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ایڈ ہوئی, وہ یزکیہم, اور انہیں ستھرا کرتے ہیں. اللہ اللہ, یہ ستھرا کرنے کے حوالے سے بڑی زبردست ایک دو منٹ میں بات عرض کر کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. فرمایا, سب سے پہلے یہ تزکیہ کس سے ہوا؟ قرآن کے ذریعے ہوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ کیسا
ان کی بہن اور بہنوں نے قرآن پڑھا، سبحان اللہ، یہ دل کا تزکیہ ہو گیا اور یہ مومن بن گئے. کیسے؟ کہ امیر المومنین یوں سمجھے کہ ہوئے. اسی طریقے سے دوسرا تزکیہ کا ذریعہ ذکر اللہ ہے، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے ایک بار اللہ کی ضرب لگاتا ہے، وہ دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور آخرکار اس کا دل مکمل اجلا ہو جاتا ہے. اس طریقے سے نوافل کے ذریعے تزکیہ. اور اس میں جیسے آپ نماز کو بھی دیکھ لیں تو کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بھی ہے اور بری باتوں سے یہ روکتی ہے. اسی طریقے سے تزکیہ کا ایک زبردست ذریعہ جو ہے وہ روزے بھی ہیں، کہ روزے کے ذریعے آدمی جو ہے یہ بری خواہشات سے یہ بچ جاتا ہے. تو اس میں وہ یزکیہم فرمایا گیا. اچھا، جب بندہ یہ کر لیتا ہے، یہ تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام ولایت عطا فرماتا ہے. آج جو ہمارا سلسلہ تھا کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد اپناتے کیوں نہیں، تو جو جو باتیں یہاں پر بیان کی گئیں اسے ضرور اپنائیں. اور جب اس دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ 12 ربیع النور کی شب کو یعنی ہم اجتماع میلاد میں شرکت کریں، صبح 12 کی محفل میں جائیں، تو گڑگڑاتے ہوئے یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے اور جتنی باتیں آپ نے بیان فرمائیں ہمیں ان پر عمل کی سعادت مل جائے اور ہم کامیاب زندگی گزارنے کے اندر کامیاب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آج کی اس عظیم دن اور وقت کے صدقے میں بخشش و مغفرت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
دلا غافل نہ ہو یکدم.